السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم ماوايا عند شدائدي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ درود پیش کریں. پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلوا علیہ صلاتہ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاتہ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور آج اس کا ایک روزہ پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور اس کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی توفیق رفیق عطا کرے. چونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں جتنی نیکیاں کی جائیں وہ کم ہیں، اور اس کی جتنی برکتیں ہم اٹھا لیں وہ ہمارے لیے باعث رحمت اور نعمت ہیں. تو اس لیے اس مہینے کا خاص طور پر احترام کیا جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے، اور اس مہینے کی عظمت اور احترام کی قدر کی جائے. چونکہ میں نے حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب، خطیب و امام مسجد آزاد، سے وعدہ کیا تھا کہ میں رمضان کے دنوں میں ایک پروگرام مرتب کر کے لوگوں تک کچھ پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں میں حاضر آیا. میں سوچتا رہا کہ آیا کہ درس حدیث شروع کروں یا درس قرآن شروع کروں. اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے ویب سائٹ پر الاربعین النووی نظر آئی. یہ حدیث 40 حدیث پر مشتمل کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ من حافظ منی 40 حدیثا فاكون له شافیا یوم القیامہ. اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنے اخلاص سے جتنا ذکر کر لیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، بلکہ جتنا موقع ملے ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے جہاں موقع ملے جس طرح ملے اس کا ورد کرے، دل بھی صاف ہوگا اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ سے 40 حدیث سے یاد کر لی، فَأَكُونُ لَهُ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا. تو میں نے سوچا کہ جب یہ حدیث میری نگاہوں سے گزری تو ہم سب مل کر یہ 40 حدیثیں اس رمضان شریف میں یاد کرتے ہیں، اور اس میں جو تفسیر ہے، اس میں جو اخلاق ہیں، اس میں جو نیکیوں کی طرف رغبت ہے، اس میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ سب چیزیں ہم سرکار سے یاد کر لیں تو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگی. 40 حدیثیں بہت سے علماء نے لکھی ہیں، علامہ طالوسی نے، علامہ آلوسی نے، اسی طریقے سے منصور بن حجاج نے، بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن جو مقام امام نووی کی 40 حدیثوں کو حاصل ہوا ہے اور جتنی مقبولیت اس حدیث کی کتاب کو ملی ہے، باقی حدیثوں کی کتابوں کو وہ چیز نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث کی جو کتاب ہے اس میں اخلاق، فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو ایک ایک یا دو دو حدیث، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریگولر ہو، کیونکہ کبھی میں بھی یہاں ہوتا ہوں، کبھی دبئی میں ہوتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ہر روز آ سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم 40 حدیثیں ختم کریں گے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ ان 40 حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی حدیث ہم لیتے ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے اخلاص. क्योंकि ईमान के लिए इखलास शर्त है।
अगर इखलास ना हो तो इबादत ऐसे होती है जैसे जिस्म बगैर रूह के।
अगर जिस्म में रूह ना हो
फिर क्या वो जिस्म कामयाब होता है?
उस जिस्म में कोई चीज ऐसी होती है जिससे इस्तिफादा किया जा सके?
वो जिस्म बेकार होता है। इसी तरीके से
अगर इबादतें अल्लाह के लिए ना हो
और उसमें इखलास ना हो तो उस सूरत में वो बेकार जिस्म की तरह है जिसमें रूह ना।
इसलिए इबादत में इखलास ये इबादत की रूह है।
عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتجوزها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري ومسلم।
ये वो हदीस है जिसको
इमाम शाफी इस हदीस के बारे में कहते हैं
कि ये इल्म का तिहाई हिस्सा है। अगर इल्म को तीन चीजों में तकसीम करें
तो ये एक हदीस वो तीसरा हिस्सा है जो इल्म की तकसीम पर आता है। हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन से रिवायत है, फरमाते हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात।
ऐ लोगों, आमाल का दारो मदार किस पर है?
अगर आपकी नीयतें खालिस हैं यहां बैठने की तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं नियत पर आपको देगा। अगर मेरा यहां कुछ कहना मेरे खालिस नियति पर दलालत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला मुझे उसकी जजा देगा। अगर कोई मस्जिद में इस नियत से आता है कि अल्लाह तबारक व ताला उससे खुश हो जाए तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए। तो आमाल का दारो मदार नियत। यहां तक कि अगर आपने अपना घर मस्जिद के करीब बनाया है वो इसलिए कि आप बाजमात नमाज अदा कर सकें तो अल्लाह तबारक व ताला उसका सवाब आपको देगा। यहां तक कि आपने अपना घर मस्जिद से बहुत दूर बनाया है
इस नियत से कि मैं ज्यादा चलूंगा और ज्यादा नेकियां मिलेगी
तो अल्लाह तबारक व ताला उस नियत के बदले में उतना सवाब देगा। आप अपने घर की खिड़कियां तो जरूर बनाते हैं लेकिन अगर इस नियत से आपने खिड़की बनाई कि अजान की निदाएं सुनूंगा तो आपको खिड़की बनाने का भी सवाब
है। तो इन नमल आमालू
नियतों का दारो मदार, आमाल का दारो मदार किसके ऊपर है? नियतें खालिस तो आमाल खालिस, नियतों में अगर फुतूर तो आमाल भी बेकार हो जाए। फमन का नहीं हिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही।
तो जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है
तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मकबूल हिजरत है। यहां पर एक नुक्ता मैं आपको अर्ज करूं कि एक है शर्त और एक है जजा। शर्त कहते हैं किसी चीज को किसी चीज पर मुअल्लक करते हैं। जैसे आप यहां मगरिब के वक्त आएंगे तो आपको इफ्तार के लिए खाना मिलेगा। शर्त किसके लिए है? आना शर्त है इफ्तार पाने के लिए। आप अगर ये काम करेंगे तो मैं आपको इतना अजर दूंगा।
जो अमल करेगा वो उसका सवाब पाएगा।
लेकिन यहां पर हदीस में देखिए फमन काना हिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही। यहां पर हदीस में जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। देखिए शर्त और जजा दोनों एक ही
होता। यह है कि आप मस्जिद आएंगे तो आप मस्जिद आएंगे, कोई मतलब तो नहीं आया ना।
इसी तरीके से आप वहां जाएंगे तो वहां जाएंगे। और लेकिन इस हदीस में है कि जिस जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है। आइए मैं आपको इसका नुक्ता समझाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामेउल किलम, यानी आप कहते मुख्तसर थे मतलब बहुत ही बड़ा हो। इसलिए जामेउल किलम उस शख्सियत को कहते हैं जो बोलता कम है मतलब ज्यादा हो।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमन काना हिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही।
फहिजरतहू यानी नियतं व कसदा,
यानी जो नियत और कसद करके अल्लाह की तरफ हिजरत करेगा
तो उसकी हिजरत शरअन व हुक्मा अल्लाह की तरफ होगी।
यानी नियत अगर कसद और इरादा से अल्लाह के लिए हो तो उस सूरत में उसके ऊपर हुक्म दिया जाएगा कि इसने अल्लाह के लिए।
क्योंकि उस दौर में जब लोग अपने घरबारों को छोड़कर अल्लाह के लिए مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے اس وقت یہ نبی کریم نے حدیث بیان کی. کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی اس لیے ہجرت کر کے آئے کہ ان کو ایک عورت سے محبت تھی، تاکہ وہ یہاں آئیں گے تو صورت ان کی شادی ہو جائے. تو ان کو کہتے تھے ہاجر الی ام قیس، کیونکہ اس عورت کا نام ام قیس تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ نیت نہیں کی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اخلاص اور محبت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو. اور میری نظر سے وہ حدیث بھی گزری کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو نیتیں اور اخلاص سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے منہ پر قیامت کے دن مارتا. ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال. وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا، صحبتیں برداشت کی، میں تیری راہ میں چلتا رہا، لیکن آج مجھے یہ جیسا دیدار ہی ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. اللہ نے کہا اے میرے بندے، تو نے جس چیز کے لیے علم سیکھا تھا میں نے اس کو تجھے جزا دے دی. وہ بولے گا مولا، عرض کرے گا مولا کیا بات ہے، کیسے تو نے مجھے جزا دے دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تیری عزت کریں. اللہ نے تجھے دنیا میں عزت دی کی نہیں؟ وہ کہے گا کہ اے بندے، تو نے یہ چاہا کہ تجھے اس کے ذریعے شہرت ملے، اللہ نے تجھے شہرت دی کی نہیں؟ اس لیے کیا جو تو نے مانگا میں نے دنیا میں دے دیا، یہ تیرا علم لے اور جہنم میں جا. ایک حاجی آئے اور اس صورت میں جب حج کے لیے جب اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے گا، اس کے حج کو اس کے ساتھ گٹڑی میں باندھ کر اس کے منہ پر مار دو فرشتوں اور اس کو جہنم کی طرف بھیج دو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا، وہ کہے گا مولا میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے دولت جمع کر کے تیرے لیے حج کے لیے آیا، تیرے دربار کا چکر لگایا، تیرے حبیب کے روزے کی زیارت کی، مولا مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے، جو تو نے کیا یعنی جس نیت سے تو نے حج کیا میں نے وہ تو تمہیں تجھے دنیا ہی میں دے دیا، کس چیز کی جزا مانگ رہے؟ تو نے حج اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ امیر آدمی، تو نے حج اس لیے گیا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، میں نے وہ تجھے دنیا میں جزا دے دی، تو اپنا حج لے اور جہنم میں چلا. اسی طریقے سے قاری قرآن کا بھی یہی حال ہوگا، یعنی جو جو اعمال بندے نے ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی گٹری بنا کر اس کے منہ پر مار دے گا. تو اعمال کے اندر شرط کیا ہے؟ روح. اور وہ روح کیا ہے؟ اخلاص ہے. اسی لیے جب کوئی مصنف کتاب شروع کرتا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ حدیث رکھتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم اس کتاب کو پڑھو تو اخلاص نیت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ میں نے اس کو اخلاص نیت کے ساتھ لکھا ہے. اگر میں یہ نیتوں کے میں فطور آئے گا تو اس صورت میں تمہارا پڑھنا بیکار ہوگا اور یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں. تو روح جو ہے وہ اخلاص فی العمل ہے. اس لیے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے بھی یہ آیت اس حدیث سے ہم نے رمضان کی شروعات کی. باقی 39 حدیثیں اور رہ جاتی ہیں، اس کو ہم کبھی دو اور کبھی تین کر کے ہم 40 حدیثیں انشاءاللہ مکمل کریں گے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے یہاں پر حاضری کی وہ یہ ہے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھیں جتنی بھی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو اخلاص سے مجھے اللہ کے میں تجھے 70 بار کہوں گا، لیکن اگر تو اخلاص سے مجھے 70 بار پکارے گا تو میں جواب دینے والا نہیں ہوں. اخلاص نہ ہوگا تو تیرے اندر اخلاص ہونا شرط ہے. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی بقا اخلاص. توبہ 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 لامتی للمخلصین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت اسی وقت تک زندہ رہے گی جب اس میں کچھ اخلاص والے لوگ رہ جائیں. جس دن یہ اخلاص ختم ہو گیا میری امت تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اس لیے کیوں؟ ریاکاری اور دکھاوا اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو میرے لیے بندے کو شریک کرتا ہے، تو عبادت میری کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ بندہ تجھے دیکھے. کوئی اگر دیکھ رہا ہوتا ہے تو تیرے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں کہ حضرت نہ دیکھ لیں، حضرت دیکھ لیں گے تو مجھے ڈانٹیں گے. نہیں، عبادت اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. اخلاص بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض. اگر لوگوں کے بارے میں سوچا ہے, یہ بھی کیا ہے اخلاص کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جو اگر تھوڑا بھی کریں ہم, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مداومت کرو, یعنی کسی چیز کے اوپر تم برقرار رہو, اس لیے کہ اگر تم تھوڑا عمل کر کے برقرار رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. لیکن اگر کیا ہے, کبھی ہاں اور کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا, کبھی زیادہ کر لیتے ہو, نہیں, مداومت, یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند. تو اس لیے کیا ہے, عبادتوں میں اخلاص, اعمال میں اخلاص, محبتوں میں اخلاص. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, اگر تم کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو. اگر یہ چیزیں اللہ کے لیے ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا. یہاں تک کہ ہم جب سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی کہیں, یہ نہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کہیں تو پھر آپ کو ثواب کہاں ملے گا. اس لیے ثواب پانے کے لیے کیا ہے, ہمیں خود اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہمیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا, کیوں, اس پر ہمیں اجر ملے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہلواتا ہوں تو زبان سے ادا ہو رہا ہے. اس لیے کیا ہے, یہ چیزیں اخلاص کی نہیں ہے. اخلاص کہتے ہیں دل سے کسی چیز کو کہنا, دل سے کسی چیز کو پکارنا. اگر میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں, وقت ہو چلا ہے بس دو منٹ. اگر ہم, مجھے ایک وہ واقعہ یاد آیا کہ جب عالمگیر ہندوستان پر حکومت کرتے تھے, اللہ کے بہت ہی پیارے ہوئے ولی تھے, ولی زندہ دل انسان. اخلاص کی اگر میں دولت کہوں, کسی بادشاہ کو ملی ہے تو اورنگزیب عالمگیر کو ملی. وہ جب ہندوستان میں انہوں نے دیکھا کہ مزارات ڈیلی ہو رہے ہیں, کہیں پیڑ سے مزار نکل رہا ہے تو کہیں کسی کے گھر سے مزار نکل رہا ہے تو کسی کے کھیت سے مزار نکل رہا ہے, مزارات کی کثرت ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان سب مزارات پر جاؤں گا اور سلام کروں گا, اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس صورت میں میں اس مزار کو مسمار کر دوں گا, کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہوتا. یہ بھی عقیدہ کس کا ہے, ہندوستان کے ان بادشاہوں کا عقیدہ ہے جو زندہ دل, اور جب تک وہ رہے اسلام کا پرچم بلند رہا. لیکن جب وہ چلے گئے تو اخلاص اٹھ گیا, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا اخلاص ختم ہوا تمہاری جڑیں کاٹ دی جائیں گی. یہ اخلاص کی ضرورت. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حضرت عالمگیر اورنگزیب نے جب یہ ٹھان لی تو اس صورت میں وہ کسی مزار پر جاتے اور سلام کرتے, صاحب قبر اگر جواب نہ دیتے تو اس صورت میں وہ مزار مسمار کرتے. اللہ اکبر. جب یہ حکم ہوا تو ان کا دورہ اجمیر کا بھی ہوا. جب وہ پہنچے خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں اجمیر شریف, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خواجہ کے دربار سے چمٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے خواجہ مجھے آنکھیں دے دو, اندھا ہے. انہوں نے پوچھا کتنے سال سے آنکھیں مانگ رہے ہو, کہا کہ مجھے 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں آنکھیں مانگ رہا ہوں لیکن آنکھیں نہیں ملی. اورنگزیب عالمگیر نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, اگر تمہیں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اگر آنکھیں نہیں ملی تو تجھے تو آج آنکھیں ہی نہیں ہیں, میں تیرا سر کاٹ دوں. اللہ اکبر. یہ کہہ کر چلے گئے, کہا کہ میں اورنگزیب عالمگیر ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام اورنگزیب چلے گئے نماز ادا کر کے, جب آئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو چکی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ بندے تو جب سے مانگ رہا تھا, جس دن سے مانگ رہا تھا بس تیری زبان سے نکل رہا, لیکن آج جب تیری گردن پر خوف مسلط ہوا تو تُو نے دل سے پکارا, اور جیسے ہی دل سے پکارا تجھے آنکھیں ملی. اللہ اکبر. تو یہ اخلاص ہوتا ہے. جب بندہ, ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں, پھر دیکھو ہماری کیسی, کس طریقے سے ہماری منزلیں آسان ہو جاتی. لیکن جب ہم ویسے ہی پکارتے ہیں تو اللہ کو پتا ہے کہ بندہ زبان سے عرض کر رہا, اور جب دل اور زبان ایک ساتھ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا. اور کیسے کریں, یہاں تک کہ اللہ تو وہ ہے کہ اگر آپ زبان کو ہلائیں نہیں بلکہ دل سے اللہ کو پکار لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتا. یہ واقعہ مجھے حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اسلامیات میں بہت سخت, ایک چور اپنی بغل میں شراب کی بوٹل چھپائے آ رہا ہے. راستے میں حضرت فاروق اعظم مل گئے.
اللہ اکبر. فاروق کہتے ہیں کہ ان شیطان یستعیذ من الفاروق.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاروق وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان راستے بدل لیتا. تو لوگوں کی کیا بات.
اللہ اکبر. شیطان بھی ڈرتا.
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کچھ چھپا رہا ہے. ان کو دیکھ کر
کہا کہ
ہو سکتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. وہ
بادشاہ تھے وہ جو اپنے آپ کو خادم کہتے تھے.
ان کی زندگی پڑھے تو ایک سبق اور درس ملتا ہے. مصیبتیں کہاں سے آئیں گی
کیونکہ وہ لوگ مفلس تھے.
جب لوگوں میں فساد آ جاتا ہے, بادشاہوں میں فساد آ جاتا ہے, تو پریشانیاں خود ہی شروع ہو جاتی ہیں.
لیکن جب تک اخلاص رہتا ہے تو اس صورت میں کوئی پریشانی نہیں.
کسی بھی ملک کسی بھی حکومت کا آپ دورہ کریں,
اللہ
کے نبی کے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم جب اس کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ کیا چھپا رہے ہو. اس شخص نے کہا کہ آج تو کیا ہے, میرے
جو دامن میں جو شراب چھپی ہوئی ہے اگر فاروق اعظم کو پتا چل گیا تو 60 کوڑے ضرور ماریں گے. تو یہ اسلام میں جو سزائیں رکھی ہیں ان کا بھی ایک مطلب ہے کہ اگر یہ مل جائے تو بندہ خود بخود رائے راست پر آ جاتا ہے, جرم ختم ہو جاتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے دل میں اللہ سے دعا اخلاص سے خدا کو پکارا, مولا اگر آج تو نے مجھے اور میری عزت بچا لی تو خدا کی قسم میں کبھی شراب کو چھوؤں گا. یہ دل سے دعا کی. اس نے کچھ پکارا نہیں کیونکہ سامنے تو کھڑے تھے نا حضرت فاروق اعظم. دل اس نے دل سے پکارا, زبان نہیں ہلی. میں کہتا ہوں کہ اگر دل سے کوئی چیز کی جائے دل سے تو دعا نکلتی ہے, اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے.
اس کے پر نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اڑتی ہے
جب دل سے کوئی آہ
نکلتا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے جب اس سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
بچوں کے لیے دودھ لایا ہوں.
اللہ
اور میں کہتا ہوں کہ وہ صحابہ تھے جن کا عقیدہ بھی تھا کہ
دل سے خدا کو پکارو تو وہ شراب دودھ ضرور بن جائے.
اور صحابی جھوٹ نہیں بولتے.
اور پھر اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اگر وہ مٹی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر دے کہہ دے کہ یہ سونا بن جائے تو سونا بن جاتا. اور کیوں نہ ہو.
ایسے فضیل بن عیاض کو دیکھو, بہت بڑے ڈاکو تھے, انہوں نے بہت سے لوگوں کا مال لوٹا لیکن سچی توبہ کی اور لوگوں کا مال لوٹانا ہوا تو انہوں نے ایک جگہ ڈھیر مٹی کا جمع کیا اور اللہ کے رسول کی وہ بات ذہن میں رکھی کہ توبہ کرنے والا اگر سچی توبہ کر کر جس چیز کی ارادہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کو قبول فرما لیتا ہے. ایسے فضیل بن عیاض نے اس مٹی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا, وہ سونا بن گیا. اور انہوں نے جو لوگوں سے مال لیا تھا اس کو لوٹا.
تو سچی چیز اور سچی لگن. جب حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے, بولے کہ دودھ ہے, بچوں کے لیے دودھ لایا ہوں. اللہ اوپر کہا دکھاؤ. فاروق اعظم بھی زندہ دل انسان تھے نا, ورنہ کل کوئی کہہ دیتا کہ فاروق اعظم نے پوچھا دیکھا نہیں. ورنہ ان کی بھی نگاہ کہتے ہیں کہ اتقوا بفراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور. مومن حقیقی کی نگاہ فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فاروق اعظم کو یہ بھی پتا تھا کہ چھپانے والا شراب چھپا رہا ہے. فاروق اعظم کو یہ بھی پتا تھا کہ جب یہ توبہ کر لے گا تو اپنی توبہ پر قائم رہے گا. بولا دکھاؤ تمہارے جو دودھ ہے وہ دکھاؤ کہ دودھ ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے اس بوتل کو نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ دودھ. اخلاص.
اللہ تبارک و تعالیٰ زبانیں نہیں دیکھتا بلکہ اس کے لیے کیا دیکھتا ہے, دل دیکھتا.
دل کیا ہے بندے کا, اس دل کے اوپر اس کو سزا اور جزا دیتا ہے.
فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ
مَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ.
تو یہ ہے اخلاص فی العمل کی حدیث.
یہ ہے نیتوں کا دار و مدار کس طرح, اعمال کا دار و مدار کس طرح اخلاص ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص نیتیں عطا کرے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, ہمارے حضرت کو نرینا اولاد سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خواہشوں کو پورا فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں بہراور کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
صفا جانے رحمت تیرا